الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. حضرت کے فرمان کے مطابق چند الفاظ بیان کروں گا اور کچھ ذکر کے طریقے کے مطابق بتاؤں گا. اور علماء کرام ماشاء اللہ دور دراز سے آئے ہیں, یہ جید علماء ہیں, ان کے سامنے زبان کھولتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, خوف لگتا ہے, لیکن جو باتیں میں نے سیکھی ہیں یا دیکھی ہیں وہ عرض کروں گا. آپ جس جگہ تشریف رکھتے ہیں یہ یوں سمجھیں کہ ایک چٹیل میدان تھا, اور حضرت کے یہاں آرام فرمانے سے پہلے یہ آبادی نہیں تھی. حضرت ملتان میں دورے پر گئے ہوئے تھے, ملتان تشریف رکھتے تھے اس وقت, جب ان کے بچپن کے ساتھی بابا جی جو ساتھ دفن ہیں ان کا انتقال ہوا, تو آپ نے وہاں ملتان سے فرمایا کہ ان کو فلاں جگہ دفن کر دیں. چنانچہ اس جگہ پر سوائے اس قبر کے اور ایک دو کچے مکان تھے جن میں آبادی نہیں تھی, اور ایک تالاب تھا جو اب ختم ہو گیا, اس تالاب کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد تھی. حضرت آخری دفعہ 1983 میں کراچی تشریف لے گئے اور 1984 میں آپ کا انتقال ہوا. 1983 میں جب حضرت کراچی تشریف لے گئے تو اتنی دنیا آئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا. جب حضرت ایئرپورٹ پہ اترے اس وقت حضرت کی ٹانگ کام نہیں کرتی تھی, جہاز اس زمانے میں یہ دہشت گردی والا کام نہیں تھا, جہاز کی سیڑھیوں تک ویل چیئر لے کے گئے, آپ تشریف لائے. شاگرد تو تھے ہی آپ کے جو استقبال کے لیے موجود تھے, لیکن جو شخص دیکھتا تھا وہ والہانہ آپ کی طرف لپکتا تھا. مجھے یاد ہے میں اس وقت کراچی میں تھا, کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن لگ بھگ دو گھنٹے کے حضرت لوگوں کو ملتے رہے, اور بے پناہ وہ مسافر, وہ پی آئی اے میں کام کرنے والے, مختلف جہازوں میں کام کرنے والے, اس علاقے کے رہنے والے, وہ سب حضرت سے مسافر کرا. تو مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا, رقت تاری تھی. میں دو دفعہ حضرت کی خدمت میں گیا ملا, تو آپ نے فرمایا آپ پہلے بھی مل کے گئے ہیں. تو وہ ایک تشنگی رہتی ہے, جب حضرت وہاں تشریف رکھتے تھے تو آپ نے اس زمانے کے جو منتظم تھے ان سے فرمایا کہ کچھ دن اور کراچی میں رہ لیتے ہیں. حالانکہ کراچی جب حضرت جاتے تھے تو آپ کی طبیعت زیادہ صحیح نہیں رہتی تھی, وہاں کا پانی آپ کو راس نہیں آتا تھا, لیکن لوگوں کا وہ شوق اور جذبہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کچھ دن اور رک جاتا ہے, لیکن شاید اگلا پروگرام تھا اس کی وجہ سے نہیں رک سکے اور حضرت کو وہاں سے آنا پڑا. لیکن میں حضرت کے چہرے سے دیکھتا تھا, حضرت کو ایک عجیب افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی دنیا آ رہی ہے اور یہ ایسی رہ جائیں گے. بس وہ آخری دورہ تھا, پھر حضرت دوبارہ کراچی تشریف نہیں لائے. تو میں ادھر ہی تھا کہ کراچی اطلاع ملی کہ حضرت بیمار تو تھے, دو تین دفعہ آئے. میں یہاں عرض کر دوں, جیسا کہ آج صبح حضرت نے فرمایا ہے کہ ہمارے استاد ایک جید عالم تھے, ایسے عالم تھے, محقق تھے. آپ نے وہ نقطے بیان کیے کہ آپ کے ہم اثر علماء دنگ رہ جاتے, حتیٰ کہ وہ لوگ جو تصوف کے قائل نہیں تھے انہیں بھی کہنا پڑا کہ حضرت جی کا نام لے کے کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں کام کیا. اور اس وقت کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے وہ جانتے تھے. اب یہ قسمت کی بات ہوتی ہے اور محبت کی بات ہوتی ہے. حضرت کی کتابیں جو ہیں اب دلی سے چھپ کے وہ مدینہ منورہ کی لائبریریوں میں پڑھی گئی, حیات برزخیہ یہ دلی میں چھپی, اسی طرح سے انہوں نے چھاپ دی, اس پہ نام بھی حضرت کا, لیکن محنت ان کی انہوں نے وہاں بھجوائی. لیکن کچھ حضرات ہیں جو ادھر رہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر حیات النبی کے مسئلے کو آپ نے ایسا واضح کیا کہ کسی کو دوبارہ زبان کھولنے کی توفیق نہ رہی. آپ ایسے عالم تھے کہ آپ نے فرمایا امین کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور مسئلہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر بتاتے ہیں. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو ہم زندہ ہیں, ہمارے پاس آئیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کو کریں. یہ جو علاقہ ہے, اس علاقہ آپ یوں سمجھیں, میں بھی اس علاقے کا رہنے والا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ جہل قسم کے لوگ ہیں اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جی میں تو ملک ہوں اور ہم تو جاہل ہی ہیں. اس جاہل علاقے میں حضرت پیدا ہوئے, انہی لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہوا اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوش حلانی عطا فرمائی تھی کہ جب حضرت بات کرتے تھے تو دشمن کے سر بھی سر لگوں ہو جاتا. آپ کے دشمن بھی آپ کا بڑا احترام سے نام لیتے تھے. آپ نے جو تقریریں کیے, مناظرے کیے اور لوگوں نے سنے. بلکہ میرا ایک ٹھیکیدار تھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ کے حضرت جی نے, حضرت جو ہمارے دادا جی ہیں ان کا نام لے کے کہ ان کے پاس سے فیض حاصل کیا. جانتے تھے سب, لیکن یہ مقدر کی بات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لے. یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو تصوف ہے اس میں بڑے بڑے اعلیٰ علوم والے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ان کی کتابیں پڑھ کے آدمی کے اوپر حقیقت آری ہو جاتی ہے, لیکن صوفیاء کے خلاف ہے. ان کے نام ہمارے حضرت جی نے اپنی کتابوں میں لکھے بھی ہیں. شروع شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صدیق جو تھے اس امت میں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ جو مقامی معیت ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حاصل ہوا. وہ معیت جو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. دوسرے صدیق جو تھے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اپنے ابتدائی زمانے میں اپنے بچے کو کہا, اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ان صوفیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو, انہیں شریعت کے علوم کا پتہ نہیں ہے, بس تم حدیث میں غور کرو اور یہی اپنا شغل اختیار کرو. جب سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا ہستی تھے اور کیا اذیتیں انہوں نے اٹھائیں, یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. تاریخ اسلام میں جس سنہری حروف سے آپ کا نام لکھا گیا ہے کسی اور ہستی کو ایسا مقام نہیں ملا. اتنی اذیتیں اٹھائیں کہ ایک خلیفہ نے تو یہاں سے کھال اتروا کے اس میں پتھر بھروا کے درے مروائے اور خلق قرآن کے مسئلے پہ آپ ڈٹے رہے. بات لمبی ہو جائے گی, حضرت کے پاس وقت نہیں کہ حضرت جا رہے تھے تو رستے میں ایک ڈاکو تھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے چوری اور ڈاکے کی وجہ سے. وہ تزیمان تھا, آپ کو لے جا رہے تھے امال حکومت خلیفہ کے پاس. اس نے عرض کی حضرت آپ حق پہ ہیں, ڈٹے رہیں. دیکھیں میں ڈاکو ہوں, میں اپنے چغل میں پھر بھی ڈٹا ہوں سزا کھانے کے بعد, آپ ڈٹے رہے. تو حضرت آخری وقت تک اس ڈاکو کا نام لے کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کے ہاتھ, مجھے ابھی نام یاد نہیں رہا, بعض دفعہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. تو بچے نے پوچھا کہ ابا جی یہ کون ہے جن کو آپ آخری وقت تک یاد کرتے رہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے. یہ پھر جب آپ کی ملاقات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی, جو اس وقت بہت بڑے صوفی تھے, جب ان کی صحبت میں گئے تو پھر اسی بیٹے کو کہا کہ بیٹا ان صوفیوں کی محفل میں بیٹھا کرو, اسرار شریعت تو ان سے ملتے ہیں, رموز شریعت جاننے تو ان سے ملتے ہیں. اور ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ دو الفاظ, وہ جملہ تو آپ علماء جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے انمان, اگر تجھے یہ دو سال نہ ملتے تو ہلاکت تھی, اور وہ دو سال کیا تھے جو آپ صوفیوں کے پاس ہوئے. جس صوفی کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے ہیں, میں ایک دن سوچ رہا تھا, میرا حضرت کے ساتھ 43 سال کا تعلق ہے, میں نے حضرت کی جوانی بھی دیکھی ہے, بھرپور جوانی تھی. حضرت بیگ صاحب کے ساتھ 43, انہی کے وساطت سے میں بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. میں اس طرح کا نہیں تھا، وہ حضرت آپ کو کسی وقت بتائیں گے۔ حضرت بیگ صاحب کی جوانی دیکھی میں، بھرپور جوانی، جمال اور حسن جو تھا نا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جو شخص آپ کو دیکھ لیتا تھا وہ اس زمانے میں بھی آپ کا قائل ہو جاتا تھا جب آپ حلقہ ذکر میں نہیں تھے۔ میں اور حضرت جی کبھی کبھی، حضرت بیگ صاحب کراچی جاتے تھے، ٹرین کا سفر ہوتا تھا، وہ جو چھاؤنی تھی بالکل بیابان چھاؤنی تھی، نہ وہاں لائٹ تھی، چل کے ہم جاتے تھے کافی دور ریلوے اسٹیشن تک۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نے کبھی اس زمانے میں بھی ابھی نگاہ کبھی نہیں پھیری، کسی بے پردہ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں کا ستر اور حیا رکھا۔ جب حضرت کی خدمت میں آئے تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بیگ میرا قلب ہے، یہ میرا دل ہے، جماعت کا دل۔ یہ مقام آپ نے حاصل کیا، جب میں نے بچپن تو نہیں دیکھا لیکن جو سنے سیالکوٹ کے لوگوں سے کہ آپ کا بچپن بھی ایسے ہی، جوانی تو میں نے دیکھی بڑے غور سے دیکھی، اکٹھے رہے۔ تو میں جب ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتا تھا، ابھی یہ عالم ہے کہ میں حضرت کے کمرے سے گزرتی ہوئی ڈرتا کہ کہیں کوئی اونچی آواز نہ ہو جائے، کہیں قدم اونچے نہ لگ جائے۔ میں اس وقت حضرت کو کہتا تھا کہ یہ تو کتب ہے، کیونکہ میرا میری جو میں اپنے والد صاحب سے سنتا تھا کہ نجبا نقبا اوتاد اخیار ابدال اور کتب، اور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی تو ہر زبان پر تھا، تو میں کہوں کہ بیگ صاحب کتب ہے، خدا کی قسم کتب اور غوث ان کی جوتیوں میں آج بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس کو دے دے۔ اور حاصل کیسے کیا؟ اپنے شیخ کے ادب سے۔ آس دین نے شکایت لگائی نا تو آپ نے فرمایا حضرت مجھے کسی منصب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آپ چاہیے۔ اور ایسی چاہت حضرت شاہ صاحب مدظل العالی اور حضرت بیگ صاحب دامت برکات نے اپنے شیخ سے تھی کہ جاتے ہوئے ایسا چناؤ کیا، ایسا چناؤ کیا کہ حضرت کے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ ان گنہگار کانوں سے سنے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر استاد کو دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھیں۔ استاد کی شان اس وقت آپ کی سمجھ میں آ گئی، استاد کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے استاد کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے حضرت کی یہ تمنا تھی میرے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی، لے کے یہ گئے تھے۔ جب میں نے ان کو پہلی نظر سے دیکھا، میں مجھے کچھ نہ پتا تھا، نہ دین کا پتا تھا، لیکن میں نے جب اپنے شیخ کو دیکھا تو میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں ان کو بس کے اڈے تک گیا تو میں روتا رہا، جب میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تب بھی روتا رہا۔ اور مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا سوال پوچھوں، کیا جواب آ گیا، بس میں ان کو دیکھ کے نا یہی میری آخری۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ بہت روتے رہے، آپ کی آنکھ جلدی خراب اس لیے ہوئی ہے۔ مجھے گھر میں بھی کبھی میرا شیخ یاد آ جائے تو میں اس وقت ملا۔ جب تک محبت ایسی نہیں ہو جاتی شیخ سے تو کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ اگر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، آپ سب نے پڑھا ہوگا، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا نہیں تھا، آپ اپنے وقت کے غوث تھے، تو علماء جاتے تھے نا آپ کے امتحان لینے کے لیے، تو ایک جملہ قرآن کا پڑھتے تھے ساتھ ایک حدیث ملا لیتے تھے، اور آپ سے پوچھتے تھے کہ حضرت قرآن کیا ہے تو حدیث کیا، آپ فرماتے تھے یہاں تک تو قرآن ہے اور آگے حدیث ہے، تو پوچھتے تھے کہ یہ کیسے، تو آپ فرماتے تھے کہ قرآن کے انوارات الگ ہیں اور حدیث کے انوارات الگ ہیں۔ یہ ہے صوفیاء کی شان۔ پھر ہائے، اب وہ اتنے بڑے واقعات ہیں، حضرت نے پھر کسی دن موقع دیا تو پھر آپ کو سناؤں گا۔ ابھی میں نے جو بتانے کا تھا وہ یہ کہ میں نے ایک دن خیال کیا، میں نے کہا حضرت کی توجہ کا تو مجھے پتا تھا، اپنے شیخ کا بھی پتا تھا کہ پوری دنیا پر آپ کی توجہ ہے، یہ جو آپ لوگ کینیڈا سے آئے ہیں نا اور امریکہ سے آئے ہیں، یہ اس لیے نہیں آئے کہ حضرت بیگ صاحب وہاں پہنچے تو آپ آئے، یا جو آپ آئیں گے تو حضرت بیگ صاحب کی توجہ سے آئیں گے، اس لیے کہ وقت کا شیخ جو ہے نا جب توجہ کرتا ہے نا اپنے مقام سے تو وہ ہر چیز پہ پڑ رہی ہوتی ہے، صحرا پہ بھی، دریا پہ بھی، سمندر پہ بھی، حیوانوں پہ بھی، مجوسیوں پہ بھی، یہودیوں پہ بھی، نصارہ پہ بھی، مسلمانوں پہ بھی۔ اور جس دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے نا وہ آ جائے گی، اور اس کو یوسف پٹیل صاحب دعوت دے رہے ہوں گے اور جناب وہ آ رہے ہیں، یہ دعوت پہلے پہنچ چکی ہے وہاں. تو میں نے کہا یہ دعوت جاتی کیسے ہے؟ میں نے دیکھا، میں آپ کو حضرت کے سامنے اس مسجد میں کھڑے ہو کے بتاتا ہوں، میں نے دیکھا ایک سورج ہے اور اس سورج کی شعاعیں جو ہے نا چاروں طرف جا رہی ہیں. میں نے کہا یہ تو حضرت بیگ صاحب ہے، یہ شعاعیں جو ہے نا زمین کے کونے کونے میں جا رہی ہیں. سالک اگر اس کا تعلق شیخ سے ہے، وہ سویا ہوئے بھی ہے تو یہ توجہ اس کو جا رہی ہے، بشرطے کہ سوتے ہوئے اس نے اپنے شیخ کو یاد کر لیا، اس نے دو وقت کا معمول کیا تو یہ توجہ اس کو جا رہی ہے. اور شیخ کی توجہ کیسے چلتی ہے؟ شیخ اگر واش روم میں بھی ہے تو ان کی توجہ چل رہی ہے. شرط یہ ہے کہ سالک اپنے سینے کو ان کے سینے کے ساتھ جوڑ لے، قلب کے ساتھ جب ان کا تعلق ہوگا تو اس کو وہاں تک ملتا رہے. پھر میں نے کہا کہ مجھے ایک کرنل صاحب تھے، حضرت انہیں مجذوب کہتے تھے، میں ملتان میں تھا تو انہیں پتہ چلا کہ میں یہاں میرا دفتر ہے، تو وہ ملنے کے لیے آ گئے. ملے تو جو ہمارے کام کر رہے تھے دفتر والے، زور کا ٹائم تھا، ان کو اس نے دعوت دی، بٹھا لیا، ذکر کروایا. تو میں نے کہا آپ آئے نا حضرت بیگ صاحب کے پاس. کہتے ہیں بیگ صاحب تو وہ ہستی ہیں جو ان کے پاس گیا پھر انہیں تو ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی یعنی متنتیسی قوت عطا فرمائی، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا. اس جگہ مسجد نہیں تھی جیسے آپ نے یہ خانقاہ دیکھی ہے، اس سے پہلے جو پرانی مسجد تھی وہ بھی وہ تھی. اور پہلی دفعہ حضرت کی وفات کے بعد جب ہم یہاں حاضر ہوئے تو 12 آدمی تھے. حضرت نے اپنی جوانی لگا دی، اپنی صحت لگا دی اپنے شیخ کا مشن پورا کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ کی خواہش تھی کہ یہ نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے. حضرت جب پہلی دفعہ کینیڈا جا رہے تھے، میں نے کہا حضرت یہ جتنی دنیا آپ کینیڈا کے لیے جا رہی ہے یہ تو ڈالروں کے لیے جا رہی ہے، ایک واحد آدمی اس جہاز میں ہے جو اللہ اللہ سکھانے کے لیے جا رہا ہے. اپنے خرچ پہ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ بٹھا دیتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں سے اٹھ کے پھر ایئرپورٹ پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق انہیں عطا فرمائی کہ یہاں تک. حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیگ ایسی چیز ہے کہ جو ضائع کرنے والی، ضائع ہونے والی نہیں ہے. آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں. اب ہماری کیا دعا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا. اتنی مخلوق کی انہوں نے اصلاح کرنی تھی، اور ان کے بارے میں میرے شیخ کا فرمان ہے کہ جس سے بے خوش راضی اس سے اللہ راضی، جس سے بیگ راضی اس سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم راضی، جس سے بیگ راضی اسے، یہ تو شیخ کا تھا، اللہ اور اس کا رسول راضی. جس سے پھر میں کہتا ہوں کہ جس سے بیگ صاحب ناراض ہیں پھر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. آپ اور ان کے راضی کرنے کا یہ بھی نہیں، یہ بھی میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کروڑوں روپے میرے قدموں میں ڈال دے لیکن اگر اس کا قلبی تعلق نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ یہ آپ سے کچھ مانگتے ہیں، نہ آپ کھانا کھلاتے ہیں. ایسا کھانا جناب کہاں گھر میں ملے گا، ہر روز گوشت کھا رہے ہیں اور پھر نورانی کھانا پکانے والے ساتھی، پھر یہ آپ کے لیے انہوں نے ایک ایسی مرکز بنا دیا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے کسی کونے میں ایسی خانقاہ نہیں ہوگی جہاں اتنے لوگ. ایک خانقاہ آئی ہے پوری تاریخ میں بتاتے ہیں، وہ ہستی جن کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا، ان کا نام نامی میں بھول گیا، سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خانقاہ میں 10,000 صوفی ہمیشہ رہتے تھے، اور جب آپ مجلس لگاتے تھے تو بڑے بڑے علماء، جن میں ہزاروں کی تعداد میں علماء اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ہماری طرح کے عمومی بھی بیٹھتے تھے. بس ایک خانقاہ آئی ہے پورے اسلامی تاریخ میں. پھر اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دعا ہے نا کہ ایک ایک ساتھی جو ہے لاکھوں کی اصلاح والا، اللہ کے فضل سے یہ ساری زمین جو ہے نا صوفیوں سے بھر جائے گی. جب ایک اور عرض کر دوں، آپ تو علماء ہیں، آپ کو ماشاءاللہ دین کا علم ہے، لیکن میں نے تو یہ علم جو ہے نا، یہ علم سفینہ نہیں ہے، یہ علم سینہ ہے، یہ سینے سے ملتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ کتابوں سے نہیں ملتا, یہ سینوں سے ملتا ہے. سینے کے ساتھ سینہ لگا لیا جائے تو پھر یہ ملتا ہے. اب حضرت کی وجہ سے جہاں حضرت جاتے ہیں نا, تو میں اپنے ساتھیوں کو اکثر کہتے ہیں کہ چھاپ لگ جائے. ہندوستان میں گئے ہیں نا, آپ دیکھتے رہنا کہ وہاں کیا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ, وہ جو تنگ کی ہوئی ہے نا انہوں نے عرصہ حیات, وہ وسیع ہوتے ہوئے آپ دیکھیں. یہ جو اتحاد بین المسلمین کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ دیکھیں گے کہ مسلمان کیسے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جدھر جس ولی کا قدم لگ جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. میرے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عامل اپنے مام جو اس کا ساتھی تھا اس کے ساتھ کسی بڑے سفر میں جا رہے تھے. ایک جگہ جا کے نا وہ جو عام معمول تھا ان کا جس کو قابو کرتے ہیں موکل, وہ موکل جو ہے اس نے کہا کہ حضرت میں اب آپ کے ساتھ آگے نہیں جاؤں گا, حالانکہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کوئی وجہ, انہوں نے کہا وجہ آگے جا کے بتائیں. آگے جب پہنچے نا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئے تم میرے ساتھ رستے میں. فرمایا, اس نے عرض کی کہ حضرت بات یہ ہے کہ راستے میں ایک ولی اللہ کی قبر تھی, اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ بھی جل جاتے اور وہ بھی, میں بھی جل جاتا اور آپ بھی جل جاتے. یہ ولی اللہ جو کاملین عارفین ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک اور چیز عرض کر دوں. معجزات کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 بڑے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہیں, اور فرمایا کہ اور بھی ہزاروں ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ بیگ صاحب کی, میں نے کہا اگر میں نہ ہنجار نہ ہوتا اور بیگ صاحب کی کرامات روز کی لکھتا تو قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو اتنی بڑی کتاب ہوتی. یہ جو معجزہ ہے دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور میرے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ معجزہ جو ہے نبی کی جو صحیح اولاد ہے نا اس کو بطور کرامت دیا جاتا ہے, اور کرامت بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی بزرگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے, لیکن ہوتا من جانب اللہ ہے. آپ جس جماعت میں ہیں نا, اس جماعت کے بارے میں حضرت شیخ المکرم جو صاحب سلسلہ تھے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت میری نہیں ہے, نہ یہ جماعت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ جماعت اس کی اپنی جماعت. آپ اللہ تعالیٰ کی اپنی جماعت میں داخل ہو گئے. اب شرم و حیا رکھنا ہمارا کام ہے, پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جن جانوں نے سرے منہ اس سے گردانی کی ہے نا, سرے منہ وہ گئے عذاب کا شکار ہوئے, ایمان ضائع کیا. یہ راستہ بڑا ہی سیدھا ہے, بڑا ہی آسان ہے, لیکن آنکھوں کا حیا ہو, اس کے ہاتھ کسی پر نہ اٹھے, اس کی زبان سچ بولے, پھر تو اس راستے میں آپ اپنے شیخ سے جہاں بیٹھے ہوئے اخذ کرتے ہیں. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب پانچواں لطیفہ ہوتا ہے اور ہم حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو فیض کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ تو مفتی ہیں, عالم دین ہیں, میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. یہ علمی مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی فیض شیخ سے آ رہا ہے. یہ سالک اگر انتہائی منازل کو بھی پہنچے جو کہ نہیں پہنچ سکتا, حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عمر نو بھی لے کے آئے تو یہ راستہ نہیں طے ہو سکتا, اتنا بڑا راستہ ہے. میں نے کہا یہ جہاں تک بھی پہنچ جائے نا, یہ منتہی بھی اپنے آپ کو سمجھے, اس کی ڈور شیخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کوئی آدمی ان سے منہ موڑ کے وہ کہہ کہ میں جی اب پہنچ گیا ہوں اور وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے تو آپ منہ موڑ لیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کتابوں سے شاید نہ ملیں, ہاں صوفیاء کی تفسیروں سے ضرور ملتی ہیں. وہ مفسرین کرام جو خود صوفی تھے انہوں نے اپنی, ہم نے بھی وہیں سے دیکھا, اور اللہ کے ان نیک بندوں نے ہمارے لیے یہ ساری جو ہے نا شاہراہ بنا دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر چلنا آسان فرمائے. میں اپنے شیخ کا تذکرہ کرتے ہوئے وقت کی کمی کا احساس نہیں کرتا جو کہ نہایت بے ادبی کی بات ہے. میں حضرت سے یہ عرض کروں گا کہ جب سب لوگ بھگت جائیں تو پھر ایک دن مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے شیخ کے واقعات اپنے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو سناؤں. ابھی میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میرے حضرت شیریں زبان تھے, جب قرآن مجید پڑھتے تھے نا تو جو عورتیں کھیت میں جا رہی ہوتی تھی نا صبح کے ٹائم پہ, وہ اپنے اس سر کے اوپر ٹوکرا, اس میں ان کے درانتی, اسی میں ان کا بچہ چھوٹا, وہ کھڑی ہو جاتی تھی. جب تک حضرت کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے وہ سنتی تھی. جب حضرت صبح کی نماز پڑھاتے تھے, حضرت بیگ صاحب اس کے گواہ ہیں, شاید ہی کوئی آدمی صف میں ہو جو رو نہ رہا ہو, جس پہ رقت آ رہی نہ ہو. شاید کوئی ایسا وقت میں نے نہیں دیکھا جب ہم حاضر ہوئے حضرت نے صبح کی نماز پڑھائی. لیکن قربان جو میں اپنے شیخ المکرم رحمتہ اللہ علیہ, انہوں نے بھی بہت ساری نمازیں آپ کے شیخ اور ہمارے شیخ حضرت بیگ صاحب کے پیچھے پڑھی, ان کے اقتداء اور ان کے پیچھے ان کی نماز پڑھنا. کئی لوگوں کو شوق بھی گزرا لیکن پھر ان کو ایسا شوق لگا کہ پھر وہ اس سے نہیں اٹھ سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انہیں عطا فرمائی اپنے شیخ کے ساتھ محبت. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مناظر بھی تھے, مصنف بھی تھے. آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں نا اس کی آپ لسٹ لے لیں, آپ نے جامع کتابیں لکھی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے, ہم تو جاہل تھے, حضرت کی کتابوں کی شرحیں جب لکھی جائیں گی نا تو کم از کم ایک اونٹ کا لوڈ ہوگا. اسی دلائل السلوک پہ آپ بھی میں سے علماء ہوں گے جنہوں نے ان کے ایک ایک جملے کے اوپر کتاب لکھ دی. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ان کے قلم سے, حضرت نے یہ جامع کتاب لکھی. اور بڑے بڑے لوگوں نے ہندوستان کے علماء سے فتوی لیے, انہوں نے کہا اس طرح کی ہستیاں ہوتی ہیں لیکن آتی صدیوں کے بعد ہیں. جو میرے حضرت صدیوں کے بعد یہ چیز لینے لگا, اور یہ نہیں کہ میرے حضرت شروع سے اس کے قائل تھے, قائل بھی نہیں تھے. قائل ہوئے جب ایک بڑی ہستی سے آپ کا تعارف ہوا تو پھر قائل ہوئے, جب قائل ہوئے تو پھر اس کی عقلانیت پہ آپ نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی. آپ جاتے تھے بڑے بڑے سفر کر کے, یہ زمانہ نہیں تھا, یہ تو ہم نے بھی دیکھا, 8 فٹ کی سڑک تھی, صبح چلتے تھے شام کو پہنچتے تھے حضرت جی کی خدمت میں. لیکن آپ تو ماشاءاللہ یہ جرنیلی سڑکیں بنی ہوئی ہیں, گاڑیاں ہیں, موٹریں ہیں, ساتھیوں کے پاس کاریں ہیں, اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ کرائے کے دیں یا حضرت کی خدمت میں کچھ پیش کریں. اب ساتھی کروڑ پتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی ذات کا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام کی ضربے لگانے سے. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے یہ سارے کام کی, تصنیف بھی کی, میں نے واز بھی کیے, مناظرے بھی کیے, اللہ کے فضل سے پیدل سفر کیے, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے جو فائدہ ہوتا ہے نا جو اللہ اللہ کرانے سے,
جو
اللہ اللہ کرنے سے
اللہ اللہ کرانے.
اور جب اللہ اللہ کرائی تو ایک جڑا تو اس سے دو ہو گئے, اور پھر ہم دو سے 2 لاکھ بن جائیں گے. اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں ساتھی موجود ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں. جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ اللہ اللہ کرنے سے. ایک مفسرین کرام میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ جب عالم یہ کام کرتا ہے نا, شروع تو وہیں سے کرتا ہے جہاں سے جاہل شروع کرتا ہے, دونوں کا سبق ایک ہی وقت میں شروع ہوتا ہے. لیکن عالم کو یہ فوقیت حاصل ہوتی ہے, جب یہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے, پھر ان کی اصلاح یہ کر سکتا ہے. ان کی اصلاح کے لیے عالم کو یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر عالم جب یہ تار آ رہی ہوتی ہے نا ہر قلم میں, ایک ہے ایمان کی تار جو ہر مسلمان کلمہ گو کے قلم میں جا رہی ہے, سیدنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے نکل رہی ہے. جو ذاکر ہے, جو سالک ہے, اس کے سینے میں 2 تارے جا رہی ہیں, ایک وہ جو ایمان کی اور ایک یہ جو اس کا تعلق, اس تعلق یہ 2 تارے ہوتی ہیں. یہ 2 تاروں والے صوفی ہوتے ہیں, یہ 2 تاروں والی ہستی ہوتی ہیں, یہ تو ان کو پہلے دن چیز مل جاتی ہے. اور جب ہم آئے تو مجھ سے بعد میں آنے والے ساتھی پوچھے آپ کہاں تک گئے, کوئی کہے جی میں 4th عرش پہ ہوں, کیونکہ حضرت کی کرامات 3 ہیں, ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جو حضرت شیخ المکرم رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں آئے گا اس کو ترقی بے پناہ ہے. تو بڑے سارے ساتھی پوچھیں, اور مجھے سچی بات اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یہ ساتھی جو ہیں یہ ترقی کر رہے ہیں, کبھی حسد نہیں تھا. لیکن یہ یاد رکھیں اس راستے میں حسد جو ہے نا وہ کاٹے, اس سے انقطاع ہو. حسد ساتھی کو دیکھیں خوشی ہو. میں آپ لوگوں کے نام نہیں جانتا لیکن خدا کی قسم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو. گھر بھول جاتے ہیں, بچے بھول جاتے ہیں, بیوی بھول جاتی ہے, گھر کا آرام بھول جاتا ہے, لیکن جب آپ کے چہروں پہ نظر پڑتی ہے تو دل باغ باغ ہو. تو آپ جب آتے ہیں تو یہ دو تارے جو سینے میں جاتے ہیں, یہ حضرت کی خدمت میں ایک بزرگ نے عرض کی, حضرت جب میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ رہ تو مجھ سے پیچھے جاتے ہیں لیکن جو ان پہ انوارات کی تار آ رہی ہیں وہ موٹی ہے اور میرے والی پتلی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ عالم دین ہے, وہ علم جو ہے نا یہ کام آتا ہے جب یہ صوفی کے قدموں میں آتا ہے, پھر یہ اپنے علم سے کام لیتا ہے, پھر جب یہ واعظ کرتا ہے تو غور سے سنتے ہیں, اور پھر اس سننے والے مجمع میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ شیخ کی توجہ تو آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے, بس صرف ایک چوٹ مارنے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس چوٹ مارنے سے جو ہے آپ دیکھیں نا بے دین معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ کیا دیندار بن گئے, نہ صرف خود دیندار بنے اپنی بیوی بچوں کو دیندار بنائے, یہ بات صرف انہی سے ملتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے بڑے کام کیے دین کے, اور ہمارے حضرت جو تھے, میں نے حضرت بیگ صاحب کے بارے میں عرض کی نا کہ میں نے جوانی میں ان کو دیکھا اور وہ جوانی قابل رشک تھی. اللہ تعالیٰ ایسی جوانی جوانوں کو عطا فرمائے, مجال ہے آپ نے کبھی نظر اٹھائی ہو. اور اب تو یہ عالم ہے, کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ حضرت کو یہ پاؤں نہ کہیں لگ جائے, مجال ہے حضرت زمین سے اوپر اپنی نگاہ اٹھائے. تو حضرت بڑے شیخ کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے سر پہ رومال رکھتے تھے, ایک آنکھ نظر آتی تھی اور وہ بھی زمین کے اوپر. اکثر لوگوں کا خیال تھا شاید ان کی دوسری آنکھ ہے ہی نہیں, اور جو خاتون آپ کے سامنے آ کے روٹی رکھ لیتی تھی, آپ جب وہاں سے اپنے گھر آئے واپس گئے تو بابا جی جو یہاں تشریف یہاں آرام فرمائے ان کا گاؤں تھا, وہ عورت رستے سے ملی تو اس نے خیر صلاح کی, تو جب آگے چلے تو آپ نے پوچھا یہ کون تھی, بابا جی نے کہا یہ فاطمہ تھی نا جو روزانہ روٹی رکھتی ہے. حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا. یہ بات ہے, اور اسی بات کی اصل میں ساری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنا رہے. اور ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ جب میرے شیخ جو کیا کہتے ہیں مرید ہیں, اگر کہیں جائیں تو لوگ کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مومنین کی یہ شان ہے, ان کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یار یہ اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, لیکن کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں تو آپ ساتھیوں کو پہچان لیتے ہیں, اور بنگلہ دیشی کوئی آ جائے تو اس کو پہچان لیتے ہیں, یہ صرف بنگلہ دیش کا ہے یا ہمارا پیر بھائی ہے, یہ آپ یاد رکھتے ہیں چہروں کے لکھا ہوں, اور یہ نہیں کہ صرف میں, باقی ساتھی بھی اسی طرح پہچان لیتے ہیں. تو ابھی بہت وقت ہو گیا, حضرت گھڑی دیکھ رہے ہیں, میں ابھی ادبی میں آگے نکل گیا ہوں. طریقہ ذکر یہ ہے, حضرت نے فرمان کے مطابق میں یہ عرض کر دوں,
تین چیزیں وضاحت فرما دیجیے حضرت جی کو, کون سی تین چیزیں؟
وہ حضرت جی کی زبان سے اچھی لگتی ہیں, میں نے تو ایسے یہ چونکہ آ گئی تھی اس لیے میں اس ڈومین میں نہیں جاتا جو بڑے جو حضرت بیگ صاحب کی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو انہیں کی زبان سے سننے میں آپ پر اثر کریں. تو وہ یہ ہے کہ آدمی جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے نا, شروع شروع میں حضرت بڑی دعائیں پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, پھر حضرت نے دیکھا کہ پھر کچھ لوگوں نے خود اپنی طرف سے کچھ دعائیں ملا دی, تو پھر حضرت نے صرف تیسرا کلمہ پڑھتے تھے, اعوذ باللہ اور بسم اللہ, اور اس کے ساتھ اللہ اللہ تیسری دفعہ اللہ کر کے تو آپ شروع کرا دیتے, اور استغفار بھی پہلے کرتے تھے تو گناہوں. پھر یہ ہے کہ جب آدمی بیٹھے نا, زبان نہ ہلے, دل سے نکلے کہ اللہ میں تو اپنے گناہوں کو جو کچھ جانتا ہوں تو ان کو بہت زیادہ جانتا ہے, میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں سرسوں جو ہے نا ہتھیلی پہ پیر جمتی ہے, یہاں اگر جو دل سے نکلے گا نا کہ یا اللہ معاف فرما دے تو اللہ معاف فرما دے. پھر حضرت کی جو چیز آپ کے معنی ہیں, بہت تنگ ہو کے بھی نہ بیٹھیں کیونکہ ضربے لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گرنا مقصود نہیں ہے, ضربے لگائیں بڑے آرام سے شروع بے شک آپ آرام سے کریں, لیکن آخری لطیفے تک جاتے ہوئے آپ کا ایسا ہو کہ اگر آپ حضرت آپ کو فرمائے بھی کہ بس کرو تو آپ کا دل کرے آپ کو اور بھی ہو, لیکن یہ کیفیت آپ پیدا نہیں کرتے. ذکر کو اس طرح سے کریں کہ اس کے اندر جذب ہو جائے کہ اللہ کا نام میں لے رہا ہوں, پھر اس آپ کو اپنے وجود کا احساس نہ لے. اس یہ مٹی کا ایک ڈھیر تھا, آپ اسے سمجھیے یہ مٹی ہو گیا, دل سے نکل رہے اللہ اور وہ عرش کے ساتھ جا کے لگ رہی, اور یہ سلسلہ قائم ہو جائے قیامت. اب یہ بیٹھی ہوئے آپ, آپ نے ٹوپی اپنی گھڑی وغیرہ جو ہے نا رکھ دی, اب اس کے بعد حضرت جب فرماتے ہیں کہ ذکر شروع کرے تو اس کا دو حالتوں میں یہ ذکر ہوتا ہے. پہلی حالت تو جو ہے کہ آپ سانس کھینچتے ہیں اور پھر طلب کے اوپر مارتے ہیں, جو نیا ساتھی اللہ ہو سانس کے لیے آپ نے اور سانس کے ساتھ آپ نے ضرب لگائی. اس طرح سے تیزی سے ضرب لگتی رہے گی, پھر حضرت فرمائیں گے کہ سانس کو. اب یہ دوسری حالت شروع ہوگی, اب اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا, جو پہلے ساتھی ہیں وہ قلب پر بیٹھیں, جو باقی ہیں وہ آپ نے مراقبات کریں, یہ پھر وہ بڑی عبادت شروع ہوگی. تو یہ ان دو حالتوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کوئی شخص ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی میں آپ سے عرض کروں گا, اللہ آپ نے آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ اللہ کہنا ہے, پھر روح کی ضرب لگانا ہے, دیکھنا ہے آپ کیسے اللہ وہ کرتے ہیں, پھر اسی طرح سے اللہ ہوا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. بیچ میں کچھ گنے بس وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.